الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكفر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال وتزودوا فإنا خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صلوات. ہر سال جہاں جہاں مجلس پڑھتا ہوں، ایک ایسا اعلان کرنا ہوتا ہے جس کا تعلق انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو مجلس کے شروع میں صفِ اعضاء پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اعلان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ایک انتظامیہ کی ایک عادت ہے، اور وہ عادت بظاہر کوئی غیر مناسب عادت بھی نہیں، لیکن میرے لیے چونکہ اس کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض طبی وجوہات کی بنا پر میں بہت زیادہ جھک کے قریب والے مجمع کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو جب تک کہ انتہائی مجبوری نہ ہو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجمع ذرا فاصلے پر بیٹھا کر، اور انتظامیہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ چاہے ضرورت ہو کہ ضرورت نہ ہو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حضرات ذرا آگے آ جائیے، قریب تشریف لے آئیے، تو یقیناً میں بات کے دوسرے خطبہ علماء ذاکرین کے لیے کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اعلان دوسروں کے لیے جب میری مجلس ہو، اور کیونکہ ایام عزا کے بعد یہ تاریخیں جو ہیں اس میں مومنین کرام کی کوئی توجہ مجالس کی جانب نہیں ہوتی، اتنے زیادہ نہیں ہوتی، تو شاید یہ ضرورت بھی نہ پڑے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ آگے آئیے، آپ حضرات کل سے جہاں آپ کو سہولت رہے جتنا پیچھے بیٹھیں اتنا میرے لیے بہتر ہوگا. اب یہ جو ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا جو کہنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور خود بخود یہ جملہ زبان پہ آ گیا کہ ایام عزا کے بعد صاحبان ایمان کی اتنی توجہ نہیں ہوتی، حتیٰ یہ کہ یہ تاریخیں کہ جنہیں فاطمیہ کے نام سے اتنی ہی عظمت اور اتنی ہی فضیلت اور اتنی ہی شہرت اور مومنین کے درمیان اتنی ہی اہمیت حاصل رہی جتنی ایام عزا کی مجالس، لیکن ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک میں شہادت کی ایک مجلس یا زیادہ سے زیادہ شہزادی کونین کی شہادت کی دو مجلسوں میں مومنین آ جاتے ہیں، جبکہ فاطمیہ یہ جو بھی میرا اس دفعہ کا عنوان ہے اس میں آگے چل کر شاید اس جملے کی وضاحت کی ضرورت پڑے، لیکن کم سے کم آغاز میں ایک ایسی حدیث کی تلاوت کر دی جائے جس سے یہ اندازہ ہو کہ جس ذات کے حوالے سے یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں، ہم اور آپ تو خیر اس کی عظمت و معرفت کو کیا حاصل کریں گے. یہ دو حدیثیں، اور دونوں کی دونوں حدیثیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. پہلی حدیث وما ادراک ما لیلۃ القدر کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے امام معصوم یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح پروردگار نے شب قدر کے بارے میں یہ کہا شب قدر کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکا. یہ کلام پروردگار ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر. امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہماری دادی کی عظمت اور معرفت کو اس دنیا کا یا اس کائنات کا کوئی انسان صحیح طریقے سے پا ہی نہیں سکتا. بلکہ یہی حدیث جو تین چار مختلف موقعوں پہ امام نے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک موقع پہ امام نے بات کو اور واضح کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شب قدر کا قرآن تذکرہ کر رہا، اصل میں وہ شب قدر ہماری دادی بھی کی ذات ہے. وہ ظاہری اعتبار سے ماہ رمضان کی ایک رات ہوگی، لیکن اصل شب قدر جو قرآن کریم میں آ رہی وہ ہماری دادی ہیں. ایک تو یہ حدیث، اور اس کے بعد ایک اور حدیث، اور وہ حدیث تو واقعا ایسی ہے کہ اس پہ پوری مجلس بھی پڑھی جا سکتی. شاید اس سلسلہ مجالس مجھے اس کا موقع نہ مل پائے، لیکن اگر موقع ملا تو انشاءاللہ مزید وضاحت وہاں پہ آئی، جس میں امام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الناس، اللہ نے ہمیں تمام انسانوں پر حجت قرار دیا، ہم تمام انسانوں کے لیے حجت، اور ہماری دادی روز قیامت ہم سب کے لیے حجت قرار پائیں گی، ہم آل محمد کے لیے. آل محمد تمام انسانوں پہ حجت خدا، اور شہزادی کونین خود آل محمد کے لیے حجت قرار پا رہی. اس جملے کی صحیح تشریح جیسا کہ میں نے کہا وقت کیا تھی، لیکن یہ دو حدیثیں آج ابتدائی بیان صرف اس لیے آ گئی کہ واقعاً عظمت سیدہ کو عام انسان تو چھوڑی، ہم میں سے بھی اکثر نے نہ سمجھا ہے نہ پہچانا. یہی سبب کہ ایام فاطمیہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تقریباً اتنے ہی مومنین آپ کو ان مجالس میں نظر آئیں گے جتنی عام شب جمعہ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، سوائے شہادت کی رات ہے کہ جس میں بہرحال اس کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ مجمع ہوگا. جب اٹھے پورا ایام عزا، ایام عزا کے سوا دو مہینے، یہ ایام عزا جس واقعے کی وجہ سے، کربلا کا واقعہ بھی اسی لیے پیش آئے کہ دنیا نے عظمت سیدہ کو نہیں سمجھا تھا اور نہیں پہچانا. میں ظالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظلم کرنے والا عظمت و معرفت رکھتا ہے تبھی وہ ظلم کرتا. میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے عام مجمع، کربلا، ایام عزا، ابتدائی تقریر ہے، تمہیدی سلسلہ. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، گھر کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی تو نہیں لگتی ہیں، لیکن کیا کریں، بات صاحبان ایمان اس طرح سے ایک ایک لفظ پکڑتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ 6-7 دن تک جو مجالس ہوں گی اس میں میری زبان پر کبھی ان مجالس کے حوالے سے لفظ عشرہ آ جائے. عشرہ ہوتا ہے 10 دن کا، 10 دن سے کم کا عشرہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دبئی میں رہ کے مومنین کو تھوڑی بہت عربی آ گئی ہے، اس لیے وہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں. مجھے کہنا تو یہ چاہیے کہ سلسلہ مجلس، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار بے خیالی اور بے دھیانی لفظ عشرہ زبان پہ آ جائے تو کم از کم اس پر آپ کو اعتراض نہ کریں، اور کوئی پرچہ لکھ کے میرے پاس بھجوا کر اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کیجیے گا. یہ جو ہوگا تو صرف غلط فہمی میں ہوگا، اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے کہ عشرے کے کیا معنی. خیر، اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے ایام فاطمیہ، یہ میں نے جان بوجھ کے کہا کہ ہونا چاہیے اس کو عشرہ دی. تین دن کی مجالس حق زہرہ ادا نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے اسے عشرہ ہی، اس لیے کہ چاہے وہ عشرہ زینبیہ ہو جو چہرم کے موقع پہ ہمارے یہاں ہوتا، یا وہ عشرہ حسینیہ ہو جو ایام عزا کے پہلے 10 دن ہوتا، یہ سب کو اگر آپ دیکھیے گا تو سب کا سلسلہ جا کے ملتا ہے ذات سیدہ. یہی وجہ کہ جب کبھی بھی ہم زیارت عاشورہ یا زیارت پرسا، جسے ہمارے یہاں زیارت تعزیت کہا جاتا، وہ جو دوسری والی زیارت ہے عاشور کی سپہر کو اس وقت پڑھی جاتی جب مومنین کرام فاقہ شکنی کی وجہ سے اس جانب متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ بھی کسی زیارت کے پڑھنے کا وقت، اور اس کے علاوہ چند زیارتیں اور ان میں جب کبھی کربلا کا تذکرہ ہوا اور کربلا کے ظالموں پہ لعنت کا لفظ آیا، کئی حوالے سے آیا ہے نا، قاتلوں پہ بھی لعنت، ظالموں پہ بھی لعنت، سن کر راضی ہونے والوں پہ بھی لعنت، یہ تو زیارت وارثہ میں آپ سنتے ہیں. تو وہ جو بڑی زیارتیں ان میں خاص طور پر ایک لفظ اور استعمال ہوا، اور یہ لفظ اسی لیے تاکہ سننے والے، زیارت پڑھنے والے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں. جتنا اس بات کو یاد رکھیں گے اتنا انہیں ایام فاطمیہ اور عشر فاطمیہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا. ظالموں پہ لعنت آئی، قاتلوں پہ لعنت آئی، سمعت بذلک فرضیت بے پہ لعنت آئی، لیکن ایک لعنت آتی ہے الممہدین لہم. یہ لفظ زیارت عاشورہ میں بھی ہے، یہ لفظ زیارت جامعہ میں بھی ہے، یہ لفظ زیارت روز آخر روز عاشورہ میں بھی ہے، یہ لفظ اور کئی بڑی زیارتوں میں بھی، اور یہ بہت اہم لفظ الممہدین لہم. قاتلوں پہ لعنت بے شک، ظالموں پہ لعنت بے شک، لیکن ان پر بھی لعنت جنہوں نے ان قاتلوں اور ظالموں کے لیے تیاری کی، ان کے لیے ممہد تمہید کا کام. اطلب العلم من المہد الى اللحد، یہ حدیث ہمارے ہاں بہت مشہور، علم حاصل کرو محض سے لے کے لحد تک. چونکہ آج کی مجلس میں شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا تذکرہ لحد کا تو آگے ہونے والا، تو محض کا تذکرہ چلے موقع ملا تو یہاں پر علم حاصل کرو. ہمارے ہاں جو ترجمہ ہے مثلا ماں کی گود یا گہوارے سے لے کے لحد یعنی قبر تک، ممہد تمہید آغاز ابتدا. تو لعنت ظالموں اور قاتلوں کے علاوہ ان پر بھی جنہوں نے ان ظالموں اور قاتلوں کے لیے راستہ ہموار کیا، جنہوں نے ان ظالموں اور قاتلوں کو پرورش کیا، جنہوں نے ان ظالموں اور قاتلوں کے لیے گہوارے کا کام کیا، جنہوں نے ان ظالموں اور قاتلوں کو اتنا طاقتور بنایا کہ وہ آگے چل کر کربلا میں یہ ظلم کر سکے. اب یہ ممہدین لہم ہیں کون، کہنے کی ضرورت نہیں، اشارے سے کام چلے گا، اس لیے کہ اسی کا جو دوسرا حصہ آنے والا اسی جملے کا، اس میں بھی اشارہ ہی، اور ایسا اشارہ جسے آج کل تو لوگ سمجھ گئے، 20 سال پہلے اس کو سمجھانا پڑتا. خیر، تو صرف کربلا کے ظالم اور قاتل نہیں، خالی شمر نہیں، وہ زیارت وارثہ میں آج جن پہ آپ لعنت کر رہے ہیں، خالی یہ قصار سعد نہیں، خالی یہ ارملہ یا خولی نہیں، خالی یہ ابن زیاد نہیں، خالی یہ یزید نہیں. الممہدین لہم، کس نے ان کو تیار کیا، کس نے ان کو ٹرین کیا، کس نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا، کس نے ان کو گہوارے کی طرح سے پروان چڑھایا اور پرورش کی، لعنت ان کے اوپر بھی. تو اب ایام فاطمی آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کربلا کا جتنا بھی واقعہ پیش آیا، کربلا کے جتنے بھی آپ نے میسیجز یا اسباق سنے، کربلا کے حوالے سے جتنا بھی آپ غم کر رہے ہیں، اس کا پہلا سرا ایام فاطمیہ سے جڑا ہوا، اور یہی سبب اور وجہ، یہی سبب نہیں، یہ لفظ میں غلط کہہ گیا، یہ بھی ایک سبب اور وجہ. دیکھیے اب میں اس موضوع پہ آ گیا جو اگرچہ میں نے دبئی اور شارجہ کے تقریباً ہر امام باڑے میں پڑھا، یہاں پہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس موضوع پر، گھر کے یہ مجمع تو اس وقت مختلف امام بارگاہوں کا میرے سامنے جمع، لیکن خود اس منبر کا خیال کرتے ہوئے اور آج کی اس شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے. اب سنیے، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ایام عزا کے 2.25 مہینے، لیکن اس 2.25 مہینے کا آغاز دراصل اسی عشرہ فاطمیہ سے ہوتا، شہزادی کونین پر ظلم کرنے والے اس جملے میں. دین الحم کہہ کر زیارت عاشورہ میں ہم کو عطا کیا گیا، اور یہ بھی ایک وجہ، یہ بھی ایک وجہ کہ کربلا کا انتقام لینے والا، کربلا کا بدلہ لینے والا، جسے کل صبح چاشت کے وقت آپ میں سے تقریباً ہر شخص یاد کرے گا، کوئی مختصرا اور کوئی دعائے ندبہ کی شکل میں، ایام عزا کے اختتام پر. باقی پورے سال کے لیے آپ کو یہی پیغام دے کے رخصت کیا جاتا کہ آج ربیع الاول کا دن ختم ہوا تو 9 ربیع الاول کی تاریخ اس کی تاریخ، جسے پروردگار نے روز ازل سے گویا اسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے اور اسی مقصد کے لیے تیار کیا کہ اس کے ذریعے کربلا کا انتقام لینا. نہیں، دعائے ندبہ میں یہ لفظ آیا کہ زمانے کا امام خالی کربلا ہی کا انتقام نہیں لے گا، تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام اولیاء اور تمام بے گناہ صاحبان ایمان کے خون ناحق کا انتقام لے گا. لیکن اہم ترین جو مشن ہمارے زمانے کے امام کا، شب جمعہ ان امام کو یاد کرنے کی رات, اور روز جمعہ اس بات پہ نذبہ کرنے اور رونے اور گلگلانے کا دن. روز جمعہ نذبے کا دن, رونا گلگلانا اور یاد کرنا آنسو بہانا, کہ یہ شب جمعہ غیبت کی آخری شب جمعہ کیوں نہ نکلے, اب کب آئیں گے امام. یہی تو آپ دعائے نذبہ میں کہتے ہیں. یقین کامل ہے کہ اس مجمع کی تقریباً ساری تعداد یہ دعائے نذبہ پڑھ بھی چکی ہے, اس کا ترجمہ بھی جانتی. یہی تو آپ کہتے ہیں نا کہ اب کب آئیں گے, کہاں ہے وہ انتقام لینے والا. یہ جمعے کے دن کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہا جاتا کہ ایک شب جمعہ اور گزر گئے. ہر شب جمعہ مومن یہ تمنا کر کے, یہ امید کر کے تیار بیٹھتا کہ یہ میری زندگی کی آخری شب جمعہ ہوگی جس میں میں اپنے امام کی زیارت سے محروم رہوں گا, یا آخری شب جمعہ ہوگی جو غیبت کی شب جمعہ کہلائے گی. ہر شب جمعہ مومن کو اس انداز سے شب جمعہ کا آغاز کرنا, اور جب اختتام شب جمعہ یعنی فجر کے وقت تک امام نہیں آئے, ہم نے تھوڑا اور انتظار کیا کہ سورج نکل جائے, شاید کہیں سے اطلاع آ جائے, شاید کہیں سے خبر آ جائے, اور پھر بھی کہیں سے اطلاع اور خبر نہ آئی. یہ بھی ایک روایت, فجر کے وقت امام کے ظہور کا اعلان ہوگا اور سورج نکلنے تک ساری دنیا کے انسانوں تک یہ اعلان پہنچ چکا ہوگا. تو ہم نے تھوڑا اور انتظار کیا, جب وہ وقت بھی آ گیا, فجر کا وقت, ظہور امام کا وقت, سورج نکلنے کا وقت, اطلاع کے پہنچنے کا وقت, یہ دونوں وقت آ کے چلے گئے. اب ہم روئیں گے, اب ہم گڑگڑائیں گے. کس بات پہ روئیں گے اور گڑگڑائیں گے؟ کہ کیا ایک ہفتہ اور ہمارے مقدر میں ایسا لکھا اگلے ہفتے تک کے لیے؟ کیا ایک ہفتہ اور ہمارے مقدر میں ایسا لکھا کہ ہم اپنے امام کی زیارت سے محروم رہیں گے؟ کیا ایک ہفتہ اور ہمارے مقدر میں ایسا لکھا, وہی دعائے نذبہ کے دو چار جملوں کا سرسری سے ترجمہ, کہ ہمارے کان ہر ایک کی آواز سنے, بے تکی آوازیں بھی, عبادت والی آوازیں بھی, لیکن اپنے آقا اور مولا کی آواز نہ سنے. کیا یہ کان ایک ہفتہ اور بیکار ضائع جائیں گے؟ بھائی آنکھوں کو اللہ نے پیدا اسی لیے تو کیا ہے کہ حجت خدا کی زیارت کی جائے, اور کانوں کو پروردگار نے اسی لیے تو قوت سماعت عطا کی ہے کہ حجت خدا کی آواز سنی جائے, جس مقصد کے لیے یہ آنکھ اور کان بنائے گئے. دیکھیے یہ دعائے نذبہ کے جملے میرے پاس نہ آج کے موضوع میں یہ گنجائش ہے, نہ اتنا وقت ہے کہ میں دعائے نذبہ کی تفصیل میں جاؤں. یہ چند جملے صرف اس لیے تاکہ کل صبح کو جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس دعا کے ساتھ یہ اس کا پس منظر بھی ذہن میں رہے, کہ جس مقصد کے لیے یہ آنکھ اور کان بنائے گئے, کیا ایک ہفتے یہ اور ضائع رہیں گے؟ کیا ایک ہفتے یہ اور معطل رہیں گے؟ یہ ایک ہفتے کا نذبہ ہوتا, یعنی اس نذبے کے درمیان آدمی کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہو کہ اگلی شب جمعہ تو یقیناً میرے آقا اور مولا کی غیبت کی آخری شب جمعہ ہوگی, اور اگلی جمعہ تو مجھے دعائے نذبہ پڑھنے کی ضرورت ہی شاید پیش نہ آئے. تو اب جس امام کا اس شدت کے ساتھ آج کی رات اور کل کی صبح انتظار کیا جا رہا کہ اس کے نہ آنے پہ رویا جا رہا, اس کے نہ آنے پہ گڑگڑایا جا رہا, وہ امام گھر کے ہر بے گناہ خون کا انتقام لینے والا, لیکن اہم ترین خون جس کا انتقام اس امام کو لینا وہ کربلا کا خون ہے ناحق. اس لیے دعائے نذبہ میں بے شک آپ نے پکار پکار کے کہا, آپ نے پکار پکار کے فریاد کی, کہاں 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 ہے, کہاں ہے انبیاء کے خون ناحق کا انتقام لینے والا. بے شک آپ نے وہاں کہا, کہاں کہاں اولاد انبیاء کے خون کا انتقام دینے والا, لیکن جب امام ظاہر ہوا تو جس دن مکے کے اندر حضرت اسود پہ ایک ہاتھ رکھ کر مقام ابراہیم سے ٹیک لگا کر یا دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر, اختلاف روایت, جس وقت امام اپنے ظہور کا خود اعلان کر رہے ہوں گے, ایک اعلان تو جبرائیل کریں گے, اس کے بعد جب اپنے ظہور کا خود اعلان کریں گے تو وہ صرف ایک اعلان ہوگا, وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں انبیاء کے خون کا بدلہ لینے آ گیا ہوں, وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اولاد انبیاء کے خون کا بدلہ لینے آ گیا ہوں, وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں ہر بے گناہ مومن کے خون کا بدلہ لینے آ گیا ہوں. یہ سب امام کے مشن کا حصہ, تبھی تو دعائے نذبہ میں پڑھا جاتا. لیکن امام جب ظاہر ہو کے خود اعلان کریں گے جبرائیل کے بعد, امام جب خود اعلان کریں گے وہ صرف ایک اعلان ہوگا, کر کے اس کے پانچ جملے ہوں گے, لیکن وہ پانچ کے پانچ جملے ایک ہی اعلان کی تکرار ہوگی, میں کربلا کا بدلہ لینے آیا ہوں, میں کربلا کے خون ناحق کا بدلہ لینے آیا ہوں. یہ تمہید میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ پہلا جملہ جو مجلس کا پہلا جملہ ہے وہ واضح ہو, خود امام اپنا مقصد یہ بیان کریں گے, باقی سارے جو مقاصد ہیں وہ سب بعد میں آ رہے ہیں. مقاصد امام, کیوں امام ظاہر ہوں گے, اس کا مکمل بیان دعائیں نطبہ کے اندر موجود، جس میں خالی یہ خون کا انتقام ہی نہیں ہے، کتاب و سنت کا قیام بھی، جس کے اندر اللہ کی شریعت کو اس محلال کے بعد، لفظ اس محلال ہے نا دعائیں نطبہ میں، اس محلال کے بعد دوبارہ ایک نئی زندگی اور نئی توانائی بھی، تمام بدعتوں کا خاتمہ بھی. عالم اسلام میں پیغمبر کی آنکھ بند ہونے سے لے کے ظہور امام تک جتنی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو خلاف اسلام ہیں، ان سب کی اسلامی ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، وہ سارا مکمل بیان ہر شب ہر جمعے کے دن دعائے نطبہ میں آپ پڑھتے ہیں، اور رمضان کے 30 کے 30 دن دعا افتتاح میں بھی آپ اسی چیز کو دہراتے ہیں. اس کو آپ اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھیے گا کہ خون کربلا کا انتقام امام کا اہم ترین مقصد، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے. دعا افتتاح میں 30 دن سنیے، اور سال کے 52 جمعے کے دن، جمعے کے چاش کا وقت. خیر اب میں آتا ہوں اصل جملے پر، یہ اہم ترین مقصد. اسی لیے دعا افتتاح کی لمبی چوڑی فہرست وہ ظہور کے بعد امام نے نہیں دہرائی، دعا نطبہ کی وہ لمبی چوڑی فہرست وہ ظہور کے بعد امام نے نہیں دہرائی. ظہور کے بعد صرف ایک جملہ کہا، میں کربلا کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں. لیکن اب اگلا سوال وہ یہ ہے کہ جب کربلا کے خون کا بدلہ لینے آئے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ذہن میں اس کو رکھیے گا کہ میں یہ ساری چیزیں اس کثرت کے ساتھ دبئی اور شارجہ کے علاقے میں پڑھ چکا ہوں کہ میں خالی اشارے کر رہا ہوں، اس کا اصل واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں. یہ بچے بیچارے پریشان ہوں گے جنہوں نے وہ مجلسیں سنی ہی نہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے پڑھی گئی. لیکن آج کے دن کیونکہ میرا موضوع کچھ اور، میں نہیں چاہتا کہ شروع کی مجلس میں ہی اتنی طولانی باتیں آ جائیں کہ اصل موضوع رہ جائے، تو آج کے دن خالی اشاروں سے کام چلے گا. ایک بات یہ کہ سب سے اہم مقصد ظہور امام کا کربلا کے خون کا انتقام لیا، خالی یہ مقصد نہیں، میں نے کہا نا وہ ساری فہرست موجود. لیکن یہ تو ہو گیا اصل مقصد. اچھا ظاہری طور پہ بھی دیکھ لیجیے، جس وقت امام ظاہر ہوئے اس وقت بھی دنیا کے حالات ایسے کہ اسلام کے لیے بہت بڑی مصیبت و پریشانی آئی ہوئی، سفیانی کی شکل میں اسلام کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور یہ سارے رمز اور اشارے ظہور امام کے حالات روایتوں میں رمز اور اشاروں سے کوڈ ورڈنگ کے ساتھ آئے، کھل کے نہیں بتایا گیا کون سی شخصیت کا کیا نام. اور میں اس طرف آج جانا بھی نہیں چاہتا ہوں تاکہ یہ مجالس فاطمیہ کو عنوان نہ بدلنے پائے. عنوان کیا ہے؟ مجلس کے آخر تک آپ کے سامنے ایک جملہ آ جائے گا. ابھی تو یہ سنی کہ ظاہری اعتبار سے بھی جب امام آئیں گے اس وقت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہوگا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مکے اور مدینے کے وجود کو مٹانا، یہ طے شدہ آخری زمانے کا ٹارگٹ ہوگا دشمنان اسلام کے ہاتھ میں. مدینے کا وجود مٹا دیں گے جو کچھ مدینے کے حوالے سے روایتوں میں، مکے کے اوپر بھی بہرحال حملہ تو ہو جائے گا. یہ دوسری بات کہ مکے اور مدینے کے درمیان جب مقام بیدا پہ ظالموں کا لشکر پہنچے گا، مقام بیدا وہ ہے جو فقہی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے نا کہ مستحب یہ ہے کہ مسجد شجرہ جو مدینے کے قریب، وہاں سے جب احرام پہنو تو تلبیہ آہستہ کرو، اور جب مقام بیدا پہ آؤ تو اپنے تلبیہ کی آواز کو بلند کرو، کیونکہ جدید جو سڑکیں بنائی گئی ہیں اس کے اندر یہ مقام فی الحال ہم اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اس لیے اس مستحب پہ عمل نہیں ہو رہا. لیکن وہی جگہ لبیک اللہم لبیک جہاں آواز بلند کہنا مستحب، جہاں نہیں جہاں سے اس کے بعد سے لے کر مکے کے قریب پہنچنے تک تو یہ جملہ بآواز بلند ہی مردوں کو دہرانا. یہاں پہ پھر ایک بات عرض کر دی جائے، شہزادی کونین کی مجلس اور یہ موضوع نہ ہو ناممکن، لیکن اس کے لیے پوری لمبی شاید دو مجلسوں والی تقریر بعد میں آئے گی. پھر بھی ایک جملہ، میں چونکہ کئی حج اور کئی زیارتوں کا عینی شاہد، کئی حج اور کئی عمروں کا عینی شاہد، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے حج اور عمرے کی، عینی شاہد یعنی میں نے صاحبان ایمان کی ایک کثیر تعداد کو، اگر زندگی بھر کے سارے حج اور عمرے جمع کیے جائے کثیر تعداد کو حج اور عمرہ کرتے دیکھا. اور ایک مسئلے کو وہاں بھی میں یاد دلاتا ہوں اور یہاں بھی موقع مل رہا ہے تو متوجہ کراتا ہوں، اور وہ یہ کہ لبیک اللہم لبیک یہ جملہ اپنا ایک خاص پس منظر بھی رکھتا. کائنات میں پہلی بار کس نے یہ جملہ کہا، پوری اس کی ہسٹری بھی، اور خود مکے اور مدینے کی زمین کے قریب پہنچ کر حج اور عمرہ کرنے والے میں ایک ایسی روحانی تبدیلی آتی اور ایک ایسا جوش و خروش پیدا ہوتا کہ یہ والا جملہ بڑی عقیدت کے ساتھ وہ لوگ بھی ادا کرتے ہیں جنہیں اس جملے کا پس منظر بھی نہیں معلوم. جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جملہ آخر سب سے پہلے کس نے کہا اور کیوں کہا. خود اس جملے میں اتنی ایک طاقت جو دبئی میں بیٹھ کے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, جو کراچی میں بیٹھ کے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, جب آپ مدینے اور مکے کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے اس وقت لبیک کہنے کا ایک نیا لطف اور ایک نیا مزہ ہوگا. لیکن ذہن میں یہ مسئلہ رکھیے گا, عورتوں کے لیے جو عام نمازوں کا حکم, وہی تلبیہ کا بھی حکم آتا. عام نمازوں میں کیا حکم؟ کہ ظہر اور عصر کی نماز تو خیر مرد عورت سب کو خاموش پڑھنا. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں مجلس میں اس کی توقع نہ کریں کہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے آ جائیں. مجھے معلوم ایک اندازہ ہے میرا کہ کوئی مومن تیاری کر رہے ہوں گے کہ مولانا جمعے کے دن تو مرد کو ظہر کی نماز بآواز بلند پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ مستحب. اتنے دقیق مسئلے درس میں آ سکتے ہیں مجلس میں نہیں. ایک عام مسئلہ یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز آہستہ, مغرب عشاء اور فجر کے لیے کیا مسئلہ؟ مرد کے لیے اس کو زور سے پڑھنا واجب, اگر زور سے نہ پڑھنا تو نماز ہی غلط ہو گئی. لیکن عورت کے لیے کیا کہ اگر نامحرم تمہاری آواز کو سن رہا تو یہ نمازیں جو مرد کے لیے زور سے پڑھنا اتنی اہم ہے کہ نماز ہی باطل ہو رہی ہے, نماز ہی غلط ہو رہی ہے. عورت کے لیے یہی حکم کہ اگر نامحرم تمہاری آواز کو سن رہا تو جہاں مردوں کے لیے اس کو زور سے پڑھنا واجب قرار دیا گیا تو میں یہ نماز آہستہ پڑھنا ہوگی. نمازوں کی حد تک تو عورتوں کو اس مسئلے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, وہ خود ہی اس مسئلے پہ عمل کرتی. تلبیہ ایک ایسا ماحول بن جاتا کہ سارا مجمع دنیا اسلام کا منتخب مجمع, منتخب کوالٹی کے اعتبار سے نہیں جغرافیہ کے اعتبار سے کہ دنیا کے ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچے, لبیک اللہم لبیک, ایک ایسا جوش پیدا ہوتا خصوصاً پہلی دفعہ حج اور پہلی دفعہ عمرے پہ جانے والے میں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی آواز بلند ہوتی. یہ بات تو طے شدہ کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی زبان چلا کرتی, لیکن یہاں پہ بات زبان چلنے کی نہیں, یہاں پہ یہ بھی آگے جل کے تفصیل کے ساتھ اپنے موقع پہ یہ بات آئے گی, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آواز بلند ہونے کی. تلبیہ میں بھی مراجع کرام متفق ہیں اس بات پر کہ نامحرم اگر آواز سن سکتا تو عورت کے لیے تلبیہ کو آہستہ پڑھنا ضروری, آہستہ ہی پڑھنا چاہیے. ایک ایسا خصوصاً آج کل جو ماحول بن گیا ہے حج اور عمرے کا, آج کل کیا ماحول بن گیا؟ آج کل ماحول یہ بن گیا ہے کہ لوگ الگ الگ یا اکیلے نہیں جاتے, عموماً قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں, اور قافلوں کے حج اور عمرے کا طریقہ یہ کہ ایک پڑھنے والا پڑھواتا ہے اور سارا مجمع اس کو دہراتا. لیکن خواتین کے لیے اس مسئلے کا خیال کرنا بہت ضروری, اور بڑی عجیب بات یہ کہ حج اور عمرے میں کچھ چیزیں ایسی جن کا خاص عورتوں سے تعلق اور عورتوں ہی پہ اس کے حوالے سے کچھ پابندیاں آئی ہیں, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. آج کا موضوع صرف یہ کہ مقام بیدا وہ جگہ جہاں پہنچ کر مردوں کے لیے مستحب ہے کہ تلبیہ زور سے پڑھے, اور عورت اگر نامحرم نہ ہو تو وہاں پہ تلبیہ زور سے پڑھے. جس مسجد شجرہ میں ہم لوگ چیخ کے تلبیہ پڑھتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے ہے کہ آج کل مقام بیدا ہمارے راستے میں نہیں آتا. وہاں پہ سفیانی کا لشکر غرق زمین ہوگا, زمین پھٹے گی سارا لشکر غرق ہوگا. لیکن یہ وہ آدمی جس کو اس سے پہلے بھی ایک آدھ شہروں میں شکست ہوئی, یہ پوری تاریخ ہے نا ہمارے سامنے, کون سی تاریخ جو ابھی پیش آنے والی کہ اس کو ایک آدھ شہروں میں شکست ہوئی, تو شکست کھا کے بیٹھا نہیں, اس نے دوسرا لشکر اس سے بھی بڑا تیار کر کے بھجوایا. تو مدینے کو اگر اس کے لشکر نے تباہ کیا اور مکہ اس کے ہاتھ سے بچ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچ گیا, اس کا مطلب یہ کہ فی الحال اس لشکر کو موت آ گئی. لیکن جو ان کا لیڈر اور سردار وہ اس سے بڑا لشکر اب بھجوائے گا. یہ صورتحال سامنے آئی. جس وقت ظہور امام ہوگا دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی چیز یہ کہ امام کا سب سے بڑا سب سے اہم مقصد ہے کربلا کے خون کا انتقام لینا, پہلی بات. دوسری بات, ظاہری طور پہ اس وقت کے حالات کے تحت سب سے بڑا خطرہ دمشق سے آنے والا لشکر جو مدینے کا تو نام و نشان مٹا چکا, مکے پہ بھی وہ حملہ کرنے جا رہا. یہ دو چیز آج خالی تمہید بیان ہو رہی, دو چیز. اب یہ دونوں چیزوں کا ایک ہی تقاضا, اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر امام اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی پہلے اس وقت کے خانہ کعبہ کو بچانا اور اس وقت کے مسلمانوں کو بچانا یہ فیصلہ کریں, تب بھی امام کو مکے سے سیدھا دمشق جانا چاہیے, اور مکے سے سیدھا شام جانے کا ایک ایسا راستہ جو مدینے سے ٹچ کیے بغیر گزرتا اور تھوڑا چھوٹا بھی پڑتا. اور یہ وہ وقت ہے کہ کرائسس کا ٹائم ہے, اس کے اندر ایمرجنسی کا ٹائم ہے,
ایک ایک دن امام کے لیے اہم اور قیمتی.
یہ جملے میں اپنے اور آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ورنہ
امام کے لیے تو الفاظ ہی کچھ اور استعمال ہونے چاہیے. ایک ایک دن قیمتی, سفیانی کا اس سے بڑا لشکر آنے والا, اور ایسے ہر آنے والے لشکر سے مقابلہ کرنا بیکار جب تک کہ ہیڈ کوارٹر کو تباہ نہ کیا جائے. تو اگر ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا تب بھی امام کو مکے سے نکل کے شام جانا چاہیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ سب وقتی باتیں, اصل تو جو مقصد امام ہے وہ کربلا کا بدلہ, تب بھی امام کو مکے سے نکل کے سب سے پہلے کربلا جانا چاہیے. دو ہی باتیں تو ہمارے سامنے آئیں. جیسے ہی ظہور امام ہوا اس وقت دعائے ندبہ دعائے افتتاح خود امام کا پہلا خطبہ ان سب کو ذہن میں رکھ کر میرے ان جملوں کو سنیں کہ ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ کہ چاہے ہم اسے اہم بات سمجھیں کہ اس وقت کے خطرے کو پہلے دور کیا جائے, اور چاہے ہم اس کو اہم بات سمجھیں جو حقیقت میں وہی اہم بات کہ کربلا کا بدلہ لیا جائے, دونوں کا مطلب یہ کہ امام کو بہرحال مکے سے چل کے پہلے مدینے کو نہیں جانا چاہیے, یا پہلے شام جائیں یا پہلے کربلا جائیں. لیکن تمام روایتیں اسے ایک بات پہ متفق, اور یہ اگلا جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں امام زمانہ کے حالات کا شوق کچھ بڑھ گیا, تو اس کے اندر یہ دوسرا جملہ ذہن میں رکھیے جو اصل موضوع سے متعلق نہیں, یہ زمینی, لیکن جب ایک بات آ گئی تو واضح کر دیا ہے. اصل جملہ وہ کہ تمام روایتیں متفق اس بات پر کہ امام نہ پہلے کربلا جائیں گے نہ پہلے شام جائیں گے, اپنے اس جہاد میں کربلا بھی جائیں گے اور اپنے اس جہاد میں شام بھی جائیں گے, لیکن سب سے پہلے نہیں جائیں گے, جبکہ اس وقت کے حالات یہ آواز دے رہے ہیں کہ مولا یا آپ پہلے شام آئیے تاکہ فوری خطرہ جو خانہ کعبہ کو اسے دور کیا جائے, یا پہلے کربلا آئیے تاکہ جو اصل مقصد آپ کے ظہور کا ہے اس مقصد کو پورا کیا جا سکے, لیکن دونوں طرف نہیں جائیں گے. ساری روایتیں متفق ہے کہ امام مدینے آئیں گے, امام مدینے آئیں گے پہلے. اب یہاں پہ رکیے, پہلے وہ جملہ میں عرض کر دوں, میں نے کہا کہ اس مسئلے پہ ساری روایتیں متفق, ورنہ ظہور امام سے متعلقہ جو دوسرے مسئلے ان میں روایتوں میں بڑا اختلاف, اور یہ اختلاف ہے روایات اگر ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں نہ آیا. یہ یاد رکھیے گا کہ ظہور امام جس انداز سے آج کل کتاب آپ کے سامنے لکھی جاتی ہے, کتاب لکھنے والا بیچارہ تو روایتوں کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھتا ہے اور نوجوانوں اور بچوں کو کسی کنفیوژن سے بچانے کے لیے جو اس نے ایک نظریہ قائم کیا. آج کل جس انداز سے مجلسیں پڑھی جاتی, کیونکہ ہماری مجالس اس کا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی ایک مسئلے پہ سارے اختلافی نظریات پیش کر کے اس کا خلاصہ نکالے, تو ایک ہی انداز سے بات کی جاتی, اور بالکل میں نے کہا کہ جو ہمارا انداز ہے اس کے اعتبار سے یہ صحیح طریقہ بھی ہے علماء کا اور کتاب لکھنے والوں کا. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ امام سے متعلق بہت کم باتیں ایسی ہیں جن میں ساری روایتیں متفق, ان روایتوں میں خاصا آپس کے اندر اختلاف پایا جاتا. گرچہ یہ مثال میں کئی بار دے چکا ہوں لیکن ایک بار اور دے دوں کہ مثلا روایتوں میں اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ جس دن امام ظاہر ہوں گے وہ جمعہ کا دن ہوگا یا ہفتے کا دن ہوگا, اس میں بھی اختلاف. روایتوں میں اس میں بھی اتفاق نہیں کہ جس تاریخ کو امام آئیں گے وہ عاشورہ محرم کی تاریخ ہے یا 23 رمضان ہے یا اس سے ہٹ کر کچھ اور. روایتوں میں اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف نظر آتا کہ امام جب ظاہر ہوں گے تو خانہ کعبہ کے صحن میں کہاں ہوں گے. یہ جملہ میں نے عرض کیا, ظاہر مکے سے ہوں گے لیکن صحن کعبہ میں کہاں ہوں گے. ایک جملہ میں نے بھی دوران مجلس یہ کہہ کے جلدی جلدی آگے بڑھا دیا تھا کہ اختلاف ہے روایات. تو اب جس انداز سے حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ کبھی کبھار کچھ بچے اور نوجوان یہ نکالتے ہیں کہ اب ظہور امام اتنا قریب کہ ہو سکتا ہے کہ ہم امام بارگاہ کے گیٹ کے باہر جائیں تو امام وہاں پہ موجود. جس انداز سے وہ روایتیں وہ علامتیں وہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں, صحیح جذبہ یہی ہونا چاہیے, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اندر خود کلام امام ہی میں کچھ اور باتیں بھی بیان کی گئیں. یہ نہیں کہ کسی عالم کا یہ اپنا ایک نظریہ نہیں, کلام امام ہی میں کچھ اختلافی باتیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. آج ضمناً یہ بات آ گئی تاکہ صرف آپ ایک انداز سے ایک روخے انداز سے نہ سوچیں, اس کے علاوہ بھی چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اور شاید میری آخری مجلس میں تھوڑا سا ذکر اس کا اس لیے ہو کہ جو موضوع کا خلاصہ نتیجہ نکلے گا وہاں پہ اس جملے کی ضرورت بھی پڑے گی, واپس آئے گی. اصل یہ جو غیر متعلقہ جملہ آ گیا یہ فقط اس لیے, چھوٹی سی مثال دے دوں, جب ایک زمانے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ جی آج کل حکومت امام برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں موجود، تو کتنے سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لیکن محبت امام میں بھرے ہوئے نوجوان، ان میں جوش پیدا ہوا کہ ہمیں وہاں چلنا. جن میں اتنا جوش پیدا نہ ہوا انہوں نے بھی اس برمودا ٹرائنگل کو امام کی رہائش اتنا یقینی انداز سے سمجھ لیا کہ جیسے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ امام وہاں پہ رہتے ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تھی اس وقت، اگرچہ برمودا ٹرائنگل کا تو روایتوں سے کوئی تعلق بھی نہیں، روایتوں میں تو دور دور تک اس کا کوئی تذکرہ نہیں، فقط اس لیے کہ وہاں جانے والے جہاز غائب ہو جاتے ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ دنیا میں جہاں جہاں جس علاقے میں کوئی جہاز غائب ہو جائے وہاں پہ امام رہتے ہیں، یہ صرف ایک کم علمی ہے. لیکن میں نے کہا کہ جو چیز روایت میں نہیں اس پر لوگوں کا اعتقاد اتنا یقینی ہو گیا تھا. جب میں نے آج سے 3 سال یا 5 سال یا 7 سال پہلے عرض کیا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کا امام سے کوئی تعلق نہیں، تو امام کے موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں میں سے اکثر نے اس کو برا مانا، جبکہ جس کا روایت سے بھی تعلق نہیں. تو بہت سارے تو ایسے اختلافی مسئلے جو روایت ہی سے متعلق ہیں. چنانچہ ذہن میں یہ بات رہے کہ خالی ایک طرح کی روایتیں نہیں آئیں، مختلف انداز کی بھی آئیں، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایسا نہیں وہ اپیلے گا کہ اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط، یہ تحقیق کرنا ہوگی. لیکن بعض اوقات دو صحیح حدیثوں میں بھی دو الگ باتیں بیان کی گئیں اور ان کا ایک مقصد بھی ہے، جس کے لیے میں نے کہا کہ شاید آخری مجلس میں تھوڑا اس کا تذکرہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت کے کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مجلس ولادت کی رات کو واقع ہو رہی ہوگی، وہاں یہ تذکرہ ہو سکتا. ابھی تو صرف وہ ایک جملے کا آپ سے جواب چاہیے، وہ جملہ یہ کہ یا تو امام کو شام جانا چاہیے یا امام کو واپس کربلا آنا چاہیے. لیکن جب امام ظاہر ہوئے تو چند چیزیں جن میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی کہ امام سب سے پہلے مدینے آئیں گے، نہ شام جائیں گے فوری خطرے کا خاتمہ کرنے، نہ کربلا جائیں گے اپنے اصل ظہور کے مشن کو پورا کرنے، بلکہ پہلے مدینہ آئیں گے. اور اگر صرف اتنا سا جملہ ہوتا کہ امام پہلے مدینے آئیں گے اور پھر مدینے سے نکل کے کربلا یا شام جائیں گے، تب بھی شاید میری وہ بات واضح نہ ہوتی. کون سی بات؟ کہ یہ سوال اپنے ذہن میں لائیے کہ کیوں آ رہے ہیں مدینہ. اگر صرف اتنا ہوتا کہ امام مدینے جائیں گے اور کربلا جائیں گے یا شام، تو شاید بات واضح نہ ہوتی. کوئی آدمی کہہ دیتا کہ ہاں ہاں کربلا پہلے مدینے کیوں نہ آئیں گے، اس لیے کہ مدینے میں روضہ رسول توڑ کے رکھ دیا گیا، ابھی جو سفیانی کا لشکر نکلا جو عذاب خدا کا نشانہ تو بن گیا، لیکن جو ظلم اسے کرنا تھا وہ تو اس کر چکا. روضہ رسول کو گرا دیا گیا، قبر رسول کو توڑ دیا گیا، تقریباً وہی مظالم ہوئے جو سن 63 ہجری کے آخر میں یزید کی فوج نے مدینے میں اور مسجد النبوی میں اور روضہ رسول پہ کیے تھے. تو امام اس لیے جائیں گے کہ اپنے جد کی اس قبر کو وہ عزت اور احترام دیا جائے جس کا خاتمہ ان ظالموں نے کیا. اگر خالی لفظ مدینہ آتا تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ ایک ویلڈ پوائنٹ تھا، یہ بات معقول تھی کہ قبر، لیکن نہیں، انہی روایتوں جن میں مدینے جانے کا ذکر، اور آپ نے سنا کہ تقریباً ہر روایت میں یہ ذکر، اسی میں یہ بھی ہے کہ مدینے جا کے کیا کریں گے امام، بلکہ یہ جملہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ کر دیں. میں بہت ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کہ میں عموماً مجلس کے شروع میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں کہ اس قسم کے جو غلط غلط جملے ہوں گے وہ میری نیت کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ شاید لفظ کا صحیح انتخاب نہ کر سکوں، لیکن پھر بھی یہاں پہ اور زیادہ مجھے احتیاط کرنا پڑ رہی ہے. وہی کہ یہ جو ظالم قبر رسول پہ ظلم ڈھاکے گئے، شاید اس ظلم کے اندر بھی ایک فائدہ تھا. کیسے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ بات بہت زیادہ توہین آمیز بھی نہ ہو، آج کل کے حالات میں کھل کے بھی نہ ہو اور آپ میری بات سمجھ لیں. شاید دیکھیں مشن امام زمانہ، مجھے معلوم ہے کہ میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ میری بات میں پہنچنے والی، لیکن مشن امام زمانہ جو ہے وہ کچھ اس انداز کا مشن ہے کہ شروع میں عالم اسلام امام کو بہت ہی زیادہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں وارم ویلکم، بہت گرم جوشی سے استقبال کرے گا. اس لیے کہ عالم اسلام اس وقت ہر طرف سے کچھ اتنے زیادہ جوتے کھا رہا ہوگا کہ اسے ضرورت ہوگی کسی نجات دہندہ کی، کسی پروٹیکٹر کی، کسی سیویئر کی. وہ تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی تو ایسا آئے جو ظالموں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. عالم اسلام شروع کے مرحلے میں امام کو بہت ہی زیادہ گرم جوشی سے استقبال کرے گا، لیکن اس کے بعد ایک تو ویسے ہی انسان کا مزاج ہے جو قرآن کریم نے بتایا. قرآن کریم کے سورہ فجر میں انسان کا مزاج آیا. کیا مزاج آیا؟ یہ بڑا جذباتی ہے، سوڈے کے ابال اور جھاگ کی طرح سے اس کے جذبات ہوتے ہیں. آج کسی سے ناراض ہے، اگلے گھنٹے سے خوش ہو گئے. آج کسی سے خوش ہے، اگلے گھنٹے سے ناراض ہو گئے. جو آج زندہ باد ہے وہ کل مردہ باد ہو جاتا، جو آج مردہ باد ہے کل وہ زندہ باد ہو جاتا. حقیقتوں پہ نگاہ کم لوگوں کی جاتی، ذاتی طور پر اصل حقائق تک لوگ نہیں جاتے، ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں. جن ملکوں سے آپ آئیں وہاں کی یہ کہانی تو ہے، لیکن ساری دنیا کا تقریباً یہ مزاج. قرآن کیا کہہ رہا؟ امل انسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. یہ دیکھو انسان، جب ہم اذا مبتلاہ اسے بلا میں ڈالتے ہیں. مبتلا اردو میں مبتلا استعمال ہوتا، لیکن خود مبتلا کا لفظ بھی بلا سے بنا. جب ہم اسے بلا میں ڈالتے ہیں، کیا بلا کیا ہوگی؟ کیونکہ آج کی شب جمعہ کا تیسرا عنوان دعا بھی، تو وہ میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں، صرف ایک اشارہ. بلا کسے کہتے ہیں؟ بلا کہتے ہیں کہ جی بیمار ہو گئے، آدمی نے کہا جی دیکھیے میرے اوپر مصیبت اور بلا آ گئی. بلا کیا ہے؟ کہ اچھا خاصا جاب لگا ہوا اور وہ جاب چھوٹ گیا، آپ نے کہا دیکھیے میرے اوپر ایک بلا آ گئی. بلا کیا؟ اپنی شادی ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، 10 سال گزر گئے اولاد نہیں ہو رہی، آدمی نے کہا دیکھیے میں اس وقت بلا میں مبتلا. بلا کیا؟ بلا مثلا کچھ بلائیں تو ایسی ہیں جو آدم سے لے کے آج تک ایک ہی جیسے الفاظ میں، صحت کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حالات کے تحت بدلتی رہتی. جیسے آج کل یہ بھی ایک بلا کہ جی میں نے کینیڈا کے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا، میرا کیس ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھی ایک، لیکن یہ وقتی چیز، یہ وقتی چیز. ایک زمانے میں ساری دنیا تڑپتی تھی ہندوستان آنے کے لیے، جب ہندوستان اور پاکستان ملے ہوئے. اس وقت کا کینیڈا اور امریکہ ہندوستان تھا، یورپ کے لوگ تک وہاں جانے کے لیے کتنے متمنی. وہاں پہنچنے کی خاطر امریکہ پہنچ گئے، اصل سونے کی چڑیا کہلاتا. حالات بدلتے رہتے، جیسے کراچی میں پہلے تارے کوڑ پہ ہم جاتے تھے شاپنگ کے لیے، فقیرنی یا جو بھیک مانگنے والی بھیکارن ہے وہ دعا دیتی اللہ تمہیں حجر عمرہ کر، اب کہتی اللہ تمہیں گرین کارڈ دلوا. اس لیے کہ یہ وہ بلائیں، یہ وہ مسائل ہیں انسان کے جو بدلتے رہتے. مثلا جیسا میں نے کہا یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن کوئی آدمی بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا اسے جاب آفر ہو گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کبھی کہے گا کہ میرے گھر میں ایک بلا آ گئی؟ ایک آدمی 18 سال اس کی اولاد نہ ہوئی، اچانک اس کی اولاد ہوئی اور وہ بھی بیٹا ہوا، کبھی کہے گا میرے گھر میں بلا آ گئی؟ ایک نوجوان یا ایک بچہ جس نے امتحان کے لیے ذرا بھی تیاری نہیں کی اور پتا چلا وہ ٹاپ کر گیا، کبھی وہ کہے گا میرے گھر میں بلا آ گئی؟ وہ نہیں کہے گا. قرآن کہہ رہا کیا کہہ رہا؟ امل انسان 30ویں پارے کی آیت ہے، سورہ فجر کی آیت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ 30واں پارہ تو تقریباً ہر آدمی اپنی زندگی میں پڑھ ہی لیتا. اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے بلا میں مبتلا کرتا، کیا بلا؟ فاکرمہ ونعمہ، اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ہم نے اس کو بلا میں مبتلا کیا، یہ ہم نے اسے مصیبت میں ڈالا، یہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا. فاکرمہ، ہم نے اس کا اکرام کیا، اسے ایک عزت ملی. ونعمہ، اور اس کو نعمتوں پر نعمتیں عطا ہوں. کوئی ملا ہے آج تک ایسا مومن جس نے گھبرا کے کہا کہ جی تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی؟ تفصیلی واقعہ شاید آگے چل کر آئے، آنا تو چاہیے، لیکن ایک اشارہ. شہزادی کونین کے گھر میں جب خیبر کی دولت کے آنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے، اس وقت دیکھیے شہزادی کونین کی پریشانی، اس وقت دیکھیے کتنی بے چین تھی. یہ دولت میرے گھر کے اندر نہیں آنی چاہیے. مال غنیمت جو اسلام میں حلال ترین روزگار یا روزی یا رزق میں سے ایک ہے، لیکن جس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اسے پتا. فاکرمہ ونعمہ، کبھی صحت ملنا نظر آیا کوئی آدمی آپ کو ایسا جو صحت کے ملنے پہ پریشان ہو رہا ہو اور سوچ رہا ہو کہیں میرے گھر میں کوئی بلا تو نہیں آئی؟ ایک آدمی اندھا تھا، ایسا آپریشن ہوا کہ آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. ایک آدمی ہارٹ کا پیشنٹ, ایسا آپریشن ہوا کہ صحت واپس آ گئی. کبھی کہے گا وہ کہ شاید میرے اوپر کوئی آزمائی, شاید میرے اوپر کوئی مصیبت آئی. میں نے کہا نا کہ ہمارے سوچنے کا انداز ہمیشہ ون سائڈڈ یک رخا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے دونوں طرح سے سوچو. وہ اکرم ہوں و نہ ام ہوں, ہم نے اسے نعمتیں دی. اس سے پہلے ایک الگ ازا مت تلاؤ, اس کو ہم نے بلا میں ڈالا ہے اور اسے نعمت دی ہے. وہ یقول ربی اکرم, اب وہ اللہ کو مان رہا, وہ اللہ کے احسان کو مان رہا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آج میرے رب نے مجھے کتنی عزت دی. اکرمن, لیکن یہی انسان جو ابھی اپنے رب کا تذکرہ کر رہا, دیکھیے یہ اس باغی انسان کا تذکرہ نہیں جسے جب بیماری ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے دی, اور صحت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری دانش مندی کا نتیجہ. یہ اس باغی انسان کا تذکرہ نہیں جسے جب بے روزگاری ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ نے کیا, اور جب اچھا جاب ملتا ہے تو کہتا ہے یہ میری کوششوں کا نتیجہ. یہ اس باغی اور سرکش انسان کا تذکرہ نہیں کہ جس کی اولاد جب امتحان میں فیل ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے میری اولاد کے ساتھ مثلاً ظلم کیا, چاہے الفاظ کو ذرا بنا سنوار کے پیش کرے, اور جب اس کا بیٹا ٹاپ کرتا تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا تو اس لائق. نہ اس نے اپنی عقل کو کہا, نہ اس نے اپنی محنت کو کہا, نہ اس نے اپنے خاندان کی کوششوں کو کہا, اس نے کہا قرآن اس کی برائی کر رہا. تو وہ جو یہ خانہ رکھتا ہی نہیں, ہر اچھائی اس کی طرف سے, ہر برائی اللہ کی طرف سے, وہ کہاں ہوگا. اور جو اس کے بعد والی ڈگری کہ جس کے پاس اللہ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں, ابھی تو اس کی بات ہے. وہ یقول ربی اکرمن, جو اللہ کو مانتا, جو عظمت پروردگار کو جانتا, لیکن نعمتوں کا سلسلہ بھی وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا, پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اذا مبتلا ہو. کیسا یہ بدبخت انسان, کیسا یہ عجیب انسان کہ جب اللہ نے آزمائش کا طریقہ بدل دیا, فقدر علیہ رزقہ, اور اس کی روزی کو اس کے لیے تنگ کر دیا گیا, فیقول ربی اہانن, پکار پکار کے کہنے لگا میرے پروردگار نے میری توہین کر دی, مجھے معاشرے کی نگاہوں سے گرا دیا, مجھے پست کر دیا, مجھے آزمائش میں ڈال دیا. اللہ تک کے بارے میں ہمارا مزاج یہ کہ ابھی نعمت مل رہی ہے تو وہ اللہ نعوذ باللہ زندہ باد, اور ابھی اسی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور امتحان آ گیا تو اب اسی اللہ کے خلاف زبان کھل گئی, اب اسی اللہ پر اعتراض ہونے لگے. تو جو انسان اللہ تک کے لیے یہ مزاج رکھتا ہے کہ ابھی اللہ زندہ باد ہے اور ابھی اللہ مردہ باد ہو گیا. لقمان کا چھوٹا چھوٹا سا واقعہ, لقمان حکیم کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اتنا بڑا درس اور پیغام ہوتے ہیں غور کرنے والے کے لیے. چھوٹا سا واقعہ, ایک دن اس کے آقا کے دربار ایک ایسا پھل لایا گیا جو اگر میٹھا نکلے تو انتہا سے زیادہ شیرین ہوتا, اور اگر کڑوا نکلے وہی پھل, کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے کبھی کڑوا بھی ہوتا, اور کڑوا نکلے تو اندرائن یا ہنزل جیسا پھل بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. چنانچہ پھل تو آ گیا, اب اسے کیسے کھایا جائے, دل بھی نہیں چاہ رہا اس کے چھوڑنے کا کیونکہ میٹھا نکلا تو اس سے زیادہ لذیذ پھل ہی نہیں, اور ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے اس کو کھانے کا اس لیے کہ اگر کڑوا نکلا تو گویا ساری رگوں میں کڑواہٹ جا کے بیٹھ جاتی. ایسے موقع پہ ٹیسٹنگ کی جاتی, یہی تو ہوتا ہے نا, جیسے پہلے زمانے میں بھی تھا اور ابھی بھی تھا, شک ہو گیا کہ شاید اس میں زہر ملا ہے, پہلے کتے یا بلی کو کھلایا گیا, ٹیسٹنگ ہوتی ہے. جو نا ٹیسٹنگ کے لیے کیا ہے, آج کل علماء ہوتے ہیں, پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے. علماء کیسے ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہم لوگ جاتے ہیں بعض اوقات, بلکہ اب تو کئی جگہوں میں انتہا سے زیادہ بدمزہ کھانے کھانے کو ملتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا بدمزہ کھانا تو کوئی نہیں پکا سکتا, جسے نہیں بھی پکانا آتا ہے وہ بھی نہیں پکا سکتا, جو وہی پکا سکتا ہے جس نے باقاعدہ الگ سے کوئی کورس کیا ہے بدمزہ کھانا پکانے کا. چلے خیر, اس وقت جبرن و قہرن کھا لیا مومن کی دعوت, اگلے سال گئے محرم میں انہی برادر مومن نے دعوت دی, اب تو جان نکل گئی. تو پچھلی دفعہ کا امتحان اب تک یاد تھا, تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ یہ کھانا آپ نے کیسے پکوایا, شرما کے کہتے ہیں مولانا میری بیوی کوکنگ کا کورس کر رہی ہے, اس نے نئی نئی ڈشیں جو ہیں وہ پکانا سیکھی. ارے تو بھائی پہلے آپ کو کھلایا ہوتا پھر آپ لا کے ہمارے سامنے رکھتے, تو اب آج کل اور بہت سارے اس کے واقعات ہیں، لیکن جو پہلے کام بلی اور کتوں سے لیا جاتا تھا وہ کسی حد تک آج کل علماء سے لیا جاتا ہے. اور غلام چنانچہ کہا آقا نے لقمان تم آ گیا اور ایک پیس کاٹ کے اس کو کھلائے، دیکھتا رہا. اب وہ پھل ایسا ہے کڑوا نکلے تو کہنے والے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود ہی اس کا چہرہ بتا دے گا کہ کنٹرول بھی کرنا چاہے آدمی تو نہیں کر سکتا. لقمان نے بڑے مزے سے کھا لیا چھوٹا سا ٹکڑا. پھل ایسے پھل قیمتی بھی ہوتے ہیں. اب تو آقا کو یقین ہو گیا، چنانچہ اس نے بڑا سا ٹکڑا کاٹ کے کھایا، ابھی چکھا ہی تھا کہ گویا ہر رگے بدن زہر سے بھر گئی. تھوکتا ہوا قے کرتا ہوا بے اختیار کہتا ہے لقمان اتنا کڑوا کہ میں چکھنا پایا تم نے کھا کیسے لیا اور چہرے سے پتا بھی نہ چلا. کہا میرے ذہن میں ایک ہی خیال کہ جس آقا نے آج تک مجھے اتنے لذیذ کھانے کھلائے، ایک مرتبہ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی کڑوا پھل میرے پاس آیا تو یہ انسانیت کے شان کے خلاف ہے کہ میں اس پہ منہ بناؤں یا کوئی اعتراض کروں. اگر انسان اتنا غور کر لے کہ جس پروردگار نے جب سے میں شکم مادر میں گیا ہوں آج تک کتنی نعمتیں مجھ پہ عطا کی، اگر وہ کبھی مرض، اگر کبھی وہ بے روزگاری، اگر کبھی وہ کسی امتحان میں ناکامی، اگر کبھی وہ کسی دعا کی قبولیت میں تاخیر کر دے تو وہ تو چھوڑ ہی دیجئے کہ شاید اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو، یہ نقطہ تو چھوڑ ہی دیجئے. صرف اتنا ہی تصور کر دیجئے کہ جس ہاتھ سے آج تک نعمتوں پہ نعمتیں ملی ہیں، اگر ایک مرتبہ کوئی زحمت و پریشانی بھی ہو گئی تو یہ شرف انسانیت اور ایمان کے خلاف ہے کہ آدمی اس بات کو اچھال کے کہے میرے پروردگار نے میری دعا قبول نہ کی. لیکن قرآن کہتا کہ انسان کا مزاج لاکھ کہتے رہو یہی اذا مبتلا ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، یہ کتنا اعلی ایمان رکھنے والا جو نعمتوں کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اعلی ایمان رکھنے والا بھی قرآن کی نگاہ میں اذا مبتلا فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی احنن. اور جہاں اللہ نے امتحان لیا، خدا کہہ رہا امتحان لیا، کسی گناہ کی سزا نہیں دی ہے، فقط ایک امتحان لیا، روزی تنگ کر دی ہے، آج وہ اللہ ہی کے خلاف اعتراض کرنے لگا. تو اتنا جذباتی انسان جو اللہ تک کو اگر آج زندہ باد کہتا، ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی نعوذ باللہ اسی اللہ پہ اعتراض کرنے لگتا ہے، تو کیا وہ امام، زمانے کا امام؟ آپ بھول گئے ہوں گے بات کہاں سے کہاں چلی ہے، مجھے یاد ہے. زمانے کا امام اگر عالم اسلام میں بالکل آغاز جہاد میں، آغاز جہاد میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو عالم اسلام کو پسند نہ آئے تو کتنا ہنگامہ ہوگا. دیکھیے بعد کے جہاد میں جا کر بھی یہ روایتوں میں ہے کہ جب امام تبدیلیاں کریں گے، مثلا مقام ابراہیم کو اس کی اصلی جگہ پہ لے جائیں گے، خانہ کعبہ کی دیواریں توڑ کر، پورا نہیں وہ جو دو دیواروں میں گڑبڑ، انہیں توڑ کے صحیح کریں گے تو کتنا امام کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. وہ ہم آج کے حالات میں سمجھ رہے ہیں، میڈیا وار یا ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی شخص کو بدنام کرنا کتنا آسان. یہ امام آ رہا، اسلام مردہ اسلام کو زندگی دینے آ رہا، کتاب خدا و سنت نبی جسے مٹایا جا رہا تھا اسے زندگی دینے آ رہا. یہ امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے، محیل کتاب و سننا حیات نو دینے والا. خانہ کعبہ، وہ بھی امام، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیں گے بہت بعد کے مرحلے میں، شروع میں نہیں، بہت بعد کے مرحلے میں. شروع میں تو عالم اسلام کو امام سے برکتیں اور فائدے ملیں گے، یہ ظالم ختم، وہ دشمن ختم، اس خون بہانے والے کا خاتمہ. خانہ کعبہ کو بہت بعد میں امام ہاتھ لگائیں گے، وہی لوگ جو امام کے ساتھ تھے، اب جیسے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائے ایک اعتراض شروع ہو گئے. یہ تو امام ہی نہیں ہو سکتا، خانہ کعبہ اتنی دیر کے بعد، وہ بھی اس کے اندر کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں کی جائے گی، صرف دو دیواروں کو ٹھیک کیا جائے گا. اب سنیے، اگر یہ جملہ ہے جو احتیاط سے سنیے گا، اگر سفیانی کا خطرہ اپنی جگہ، یزید ابن زیاد شمر لعن اللہ امتن قتلت کا و ظلمت کا و سمعت بذالک فرضیت بے کا مسئلہ اپنی جگہ، امام کے خیال، امام کے عقیدے میں، اور امام کا خیال و عقیدہ پروردگار کی طرف سے، ان سب سے زیادہ ضروری کام کوئی اور ہے. اور وہ کام ایسا ہے جس کا تعلق خانہ خدا کی دیواروں کو امام ذرا سا تبدیل کیا، بہت بعد میں جا کر جب عالم اسلام نے امام کی عظمت کو پہچان لیا، انہیں امام نہیں مانا لیکن اپنا محسن مانا، اسے برداشت نہ کر سکے، تو اب اگر بالکل ابتدائی مرحلے میں, ابھی تو امام نے کوئی جہاد نہیں کیا, لیکن امام کا عقیدہ امام کو مجبور کر رہا ہے کہ پہلے روضہ رسول کے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائیں. میرا حسن زن ہے, یہ سلوات اس بات کے لیے نہیں تھی کہ مولانا مصاحب کا وقت شروع ہو گیا ہے, لیکن ٹھیک 55 منٹ ہوئے ہیں, برادر محترم نے شاید مجھے آرام پہنچانے کے لیے کہا, لیکن یہ تمہید آج مکمل ہونا, اور کل چھٹی بھی ہے اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں, 10 منٹ زیادہ کم از کم پہلی مجلس میں جو چھٹی کی رات ہو, اس لیے یہ نقطہ پورا کرنا. اب اگر امام, اب کیا لفظ کہوں, خیال تو نہیں کہہ سکتا امام کا عقیدہ کہ کربلا کا انتقام بعد میں ہے, سفیانی بعد میں, پہلے اپنی دادی پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ پہلے, اتنا پہلے کہ کربلا سے بھی پہلے, اور اتنا پہلے کہ سفیانی سے بھی پہلے. اس کے لیے امام کو پہلے مدینہ آنا, اور مدینے میں آ کے خالی روضہ رسول کو بنانا نہیں ہے, روضہ رسول کو کچھ توڑنا بھی پڑے گا, کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی, جس کے لیے امام کو کدال اٹھانا پڑے گی. اب اگر یہ روضہ رسول اسی طرح سے بنا ہوتا جیسے سالوں سے بنا چلا رہا, تو امام کی یہ کدال ہوتی کسی اور کے لیے, مشہور کچھ اور کر دیا جاتا, کہا جاتا یہ کون ہے امام, یہ کون ہے عالم اسلام کا لیڈر, یہ کون ہے ہمارا قائد, یہ تو قبر رسول کے اوپر کدال چلا رہا. اس وقت یہی کہا جاتا, پروردگار ظالموں کے ظلم کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن یا ایکسکیوز نہیں ہے, لیکن سفیانی کے اس ظلم کا نتیجہ یہ کہ وہ قبر رسول یا روضہ رسول پہلے سے توڑا جا چکا ہے, وہ ذریعہ رسول پہلے سے گرائی جا چکی ہے, امام کو کسی کدال کے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ان ظالموں کی وجہ سے واضح ہو گئی تھی, چنانچہ اب جو امام کا جہاد شروع ہو رہا, وہ جہاد کیا ہے, وہ ہے مظالم سیدہ کا انتقام لینا, مظالم سیدہ کا بدلہ لینا, لیکن وہ اس انداز سے نہ ہو کہ عالم اسلام کو, اگرچہ اس کے بعد بھی ان مظالم کے بدلے کی وجہ سے بھی کچھ مسئلے ہوں گے, لیکن وہ پروپیگنڈا تو نہ ہو سکے گا نا کہ دیکھو اس امام نے آ کے قبر رسول کو گرایا, اس امام نے آ کے ذریعہ مبارک کے اوپر کدال چلائی ہے. وہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے وہ جو پروپیگنڈے کا موقع تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن امام کا پہلے مدینے آنا اور قبر رسول کو بنانے سے پہلے قبر رسول جو چلی آ رہی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ سفیانی کے خطرے سے بڑا امام کے مشن میں سیدہ کے مظالم کا انتقام ہے, کربلا کے انتقام سے بڑا سیدہ طاہرہ کے مظالم کا انتقام ہے, سیدہ طاہرہ کے مظالم کا انتقام سفیانی کے خطرے سے بڑا, یہ تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے بات, کربلا سے بھی بڑا یہ انتقام کیوں ہو گیا, کربلا سے بھی بڑا یہ انتقام کیوں ہوا, کربلا بعد میں ہے, مدینہ پہلے ہے. وہ آگے کے جملے میں نہیں کہہ پا رہا ہوں, وہ تو اتنی معلومات آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی رکھتا ہے کہ میری مراد کیا تھی, مدینے پہنچنے سے آخر ظالموں سے انتقام کیسے لیا گیا وہ خود ہی سمجھ جائیے, لیکن اس میں جو دو باتیں کہنا تھی, ان میں سے دوسری بات میرے ان سلسلہ مجالس کا عنوان ہے. پہلی بات کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ مدینے ہی کا نتیجہ تھا, کربلا کا کوئی ظلم ایسا بتائیے جو پہلے سیدہ طاہرہ پہ مدینے میں نہ ڈھایا گیا ہو, کربلا کا ہر ظلم کربلا میں ذرا بڑے پیمانے پہ ہوا لیکن آغاز مدینے سے ہوا ہے, آغاز مدینے میں ہوا ہے, بس یہ جملے ابھی میں عرض کرنے والا ہوں. اور دوسری بات سب سے پہلے امام مدینے کیوں آئے, سب سے پہلے امام مدینے دو وجوہات سے آئے, نمبر ایک کربلا کا بدلہ لینا ہے, لیکن کربلا کا بدلہ لیا جائے گا سیدہ طاہرہ کے ظالموں سے آغاز کر کے, یہ پہلے ہیں وہ بعد والے ہیں, انہوں نے ظاہراً ظلم کیا, انہوں نے تلوار تیار کر کے اس ظالم کے ہاتھ میں پکڑایا, اس نے بظاہر تخت خلافت پر بیٹھ کر یزید نے قتل حسین کا حکم جاری کیا, مگر کچھ ایسے لوگ جنہوں نے یزید کو تخت خلافت میں بیٹھنے کا موقع دیا, ایک یہ وجہ, اور دوسری وجہ اور وہ یہ کہ امام آ گئے, امام ظاہر ہو گئے, امام نے غیبت کے پردے ہٹا دیے, امام نے اپنا جہاد شروع کر دیا, مگر یہ جملہ بھی میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مگر امام سب سے زیادہ احسان مند ہیں اپنی دادی سیدہ طاہرہ سے, دادی اور پوتے کے رشتے کے علاوہ سب سے زیادہ احسان مند ہیں یہ جملہ اگر امامت کے لیے آپ کو برا لگے تو بھائی اتنا سمجھیے گا کہ بات ہو رہی ہے زمانے کے امام کی اور شہزادی کونین کی، وہ دادی یا پوتے کا رشتہ، اس لیے اس جملے میں کوئی عجیب بات نہیں. سب سے زیادہ احسان مند ہے سیدہ طاہرہ کے، اس لیے کہ تیرہ معصومین سب سے زیادہ تیاری امام زمانہ کے لیے شہزادی کونین نے کروائی. امام زمانہ کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم اور سب سے بڑی تیاری سیدہ طاہرہ نے کرائی، شہزادی کونین نے کرائی. شہزادی کونین کی 18 سال کی مختصر زندگی جو برابر سے دو حصوں میں بٹی ہوئی، 9 سال باپ کے گھر میں رہیں، 9 سال شوہر کے گھر میں رہیں، یہ 18 سالہ زندگی کو ایک مرتبہ میرے جملے کی روشنی میں سنیے گا. 18 سالہ زندگی آنے والے امام کے ظہور کی تیاری ہے، آنے والے امام کے لشکر کی تیاری ہے. اور جیسا کہ میں نے 2 بار یہ جملہ کہا، تیسری بار پھر عرض کر دوں، تفصیل آج نہیں آئی، کہ 13 معصومین میں ہر معصوم نے اپنے زمانے میں دین خدا کی خدمت کی، لیکن آنے والے امام کی تیاری سب سے زیادہ اگر کسی نے کرائی تو ان معصوم کونین نے کرائی. تو اب جیسے ہی امام ظاہر ہوئے اور امام کو ایک لشکر ملا، یہ دادی اور پوتے کا رشتہ ایک نور کے 2 ٹکڑے، یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا. سب سے زیادہ امام احسان مند اپنی ان دادی کے ہیں. اے میری جدہ، آپ نے جو تیاری کرائی تھی اس کی وجہ سے آج یہ لشکر تیار. چنانچہ سب سے پہلے خراج عقیدت یا احسان کی وجہ سے شکر ادا کرنے زمانے کا امام مدینہ سیدہ کونین کی قبر پہ پہنچا اور پھر وہاں سے اپنے جہاد پہ چلا. تو 2 باتیں، پہلی بات سفیانی کا خطرہ سامنے، ارے عالم اسلام کو اس سے بچاؤ، مگر امام نے کہا پہلے میں اس کا شکریہ ادا کر کے آ جاؤں کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہ لشکر ملا اور میری غیبت کے پردے ہٹے، پھر میں جا کے اس خطرے کا مقابلہ کروں گا. ارے امام سے کہنے کا دل چاہتا ہے مولا کربلا جا کے بدلہ لیجئے، کہا کربلا بعد میں جاؤں گا، پہلے ان سے نمٹ لوں جنہوں نے کربلا کے ظالموں کے لیے تمہید کا کام کیا ہے، کربلا کے ظالموں کو تیار کیا. یہ والا جملہ تو آپ مجالس میں سنتے ہیں، اب آئیے وہ جملہ. یہ کہاں سے پتا چلا؟ شہزادی کی 18 سالہ زندگی میں تو بظاہر ہمیں کوئی جملہ ایسا نظر نہیں آتا جس سے یہ لگ رہا ہو کہ شہزادی اور امام زمانہ کے حالات میں کوئی ربط ہے. اور میں جملہ اتنا بڑا کہہ گئے کہ شہزادی کونین کی 18 سالہ زندگی گواہ ہے اس بات کی کہ سب سے بڑی تیاری زمانے کے امام کے لیے شہزادی نے کرائی، سب سے بڑی تیاری. شہزادی کونین کی زندگی، ایک چھوٹی سی بات آج عرض کروں، اس کی تشریح باقاعدہ کل سے شروع ہوگی. موضوع یہی شہزادی کونین کی امام زمانہ کے لیے تیاری. لیکن آج اتنی تمہید کے بعد صرف مجلس کے آخر میں جو جملے آئے اس کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں اور شاید یہی مصائب بن جائے. پہلی بات، ہر معصوم کا لشکر، بھئی زمانے کے امام کا لشکر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہر معصوم کا لشکر، اسے ایسے سپاہی چاہیے ہوتے ہیں جو موت سے نہ ڈرے، جو موت سے نہ گھبرا. یہ بہت چھوٹی سی بات آج شروع ہوئی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اہم باتیں ہیں جو کل آپ کے سامنے آنا. موت سے نہ ڈر، موت کا خوف، قبر کا خوف. میں نے مجلس کے شروع میں کہا تھا کہ مہد اور لہد، اسی لیے روایتوں میں شب جمعہ اور جمعے کی ایک ذمہ داری یہ قرار دی گئی کہ قبرستان میں جا کے قبروں کو دیکھا کرو. اس لیے نہیں کہ قبر کے مردوں کو فاتحہ پڑھنا ہے، وہ تو ہے ہی ایک ذمہ داری، اس لیے بھی کہ یاد کرو ایک دن اس قبر میں تمہیں جانا، اپنے عالیشان اور بہترین مکانات کو دیکھو اور قبر کی تنگ و تاریخ کوٹھی کو دیکھو. اور یہ بھی ایک ایسا موضوع، پیغمبر سے لے کے 11 امام تک کوئی معصوم ایسا نہیں جس نے اپنے چاہنے والوں کو موت نہ یاد دلائی، جس نے اپنے چاہنے والوں کو قبر نہ یاد دلائی. جس کو موقع ملا اس نے براہ راست کہا، مولا نے کہا انما بعد الموت اشد من الموت. کیا سوچ رہے ہو؟ خود موت کتنی سخت چیز ہے، لیکن موت کے بعد تو اس سے بھی سخت مراحل آ رہے ہیں، کیونکہ تمہاری قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. ایک ہی قبر ہو سکتا ہے جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن جائے، ہو سکتا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے. فتقو ذیقہ و زنقہ و ظلمتہ و وحشتہ و غربتہ. مولا کا خطبہ ہے پورا، بس ڈرو اس قبر کی تنگی سے، تو ویسے ہی کتنی تنگ قبر ہے، اور اس کے بعد اشار قبر کی شکل میں تو اس کو اور زیادہ تنگ کیا جائے گا. فتقو ذیقہ وزنقہ، کتنی تنگ ہوگی یہ قبر، وواشت ہو. اور اگر کوئی تنگی بھی نہ ہو تو خالی قبر میں اکیلا رہنا دنیا کی سخت ترین سزا سمجھی جاتی ہے، قید تنہائی. 14 سال کی قید تنہائی میں آدمی پاگل ہو جاتا، قبر کی قید تنہائی. وہ ظلم آتا ہوا قبر کا اندھیرا. اب دیکھیے، میں اس وقت قبر کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اتنی سرسری بات نہ کرتا، اس کے لیے تو کچھ اسپیشل قسم کی حدیثیں ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے کرنے والی. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں، جس امام معصوم کو موقع ملا اس نے براہ راست مجمع کو قبر یاد دلائی، اور جس کے پاس ایسا موقع نہ تھا کسی وجہ سے، اس نے دعاؤں کے ذریعے سے قبر یاد دلائی. چاہے وہ دعائے کمیل ہو، چاہے وہ دعائے عرفہ امام مظلوم ہو، اور چاہے وہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں، قبر کے موضوع سے بھری پڑی ہیں. مومن چاہے کتنا ہی اس سے بچے. آج کی رات شب جمعہ ہے، کچھ مومنین مجھے نظر آ رہے ہیں، شاید میرا 10 سال کا انہوں نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کہ اب تو مولانا قبر پہ پڑھنا چھوڑ چکے، اب تو ان کی مجلس میں جا سکتے ہیں. اور جس دن آئے مجلس میں، اسی دن قبر کی بات آ رہی. دل چاہ رہا ہے پورا سلسلہ مجلس اسی پر ہو، لیکن کیونکہ خاص اپنے سہن موضوع لے کے آیا ہوں، اس لیے صرف اتنی سی بات، ہر معصوم نے یاد دلایا قبر کو، چاہے براہ راست، چاہے دعاؤں کے ذریعے، چاہے خطبے کے ذریعے سے، اور چاہے صحیفہ کاملہ کے ذریعے، اور چاہے اپنے گھر میں قبر بنا کر. لیکن جس انداز سے شہزادی کونین پہلے تو موت کا خوف دلوں سے نکالا، اس لیے کہ پہلے مرحلے موت سے اگر ڈرا دیا جائے تو آدمی ویسے ہی مرنے سے گھبرا رہا، اور زیادہ گھبرائے گا. شہزادی نے موت کا ڈر دلوں سے نکالا. یہ طریقہ ذرا سا مختلف ہے باقی معصومین، وہ کیسے ڈر کیسے دلوں سے نکالا. بس صرف یہ آج کی مجلس تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، کل سے تو چونکہ موضوع طے ہو چکا ہے، اس کے اعتبار سے روزانہ جو یہاں امام بارگاہ کا وقت ہے اس کی پابندی کی جائے گی. لیکن کیسے خوف دل سے نکالے، کس انداز سے؟ جیسا میں نے جملہ کہا تھا، نعمتوں کی بیماری دیکھ کر تو آدمی کہتا ہے کہ میرا امتحان لیا جا رہا، لیکن اگر کوئی سپر فٹ ہو، جب کبھی آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے، اس نے ٹیسٹ لکھ کے دیے، سارے ٹیسٹ کلیئر آئے، کوئی نہیں کہتا ارے کہیں یہ بھی تو میری کوئی آزمائش نہیں ہے، بہت کم کوئی ایسا ملے گا. وہی مسئلہ موت، یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ بھائی مرنا برحق ہے، ہر ایک کو مرنا. شہزادی نے موت ایسی پرکشش چیز بنا دیا کہ موت کو سن کر مسکرائیں. لیکن پوری سیرت میں آپ کو یہ واقعہ سب سے پہلے شہزادی کیوں ملے؟ بعد وفات رسول جب کسی نے پوچھا تھا کہ آخری وقت میں باپ بیٹی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ پہلے روئی تھی پھر مسکرائی تھی، تو کہا میں روئی اس بات پر تھی کہ بابا نے کہا تھا بیٹی اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو اس پہ رونا تو سمجھ میں آ گیا، مسکرائی کیوں تھی؟ کہا تھا بیٹی سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی. دیکھیں دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب کیا، سب سے پہلے تجھے موت آئی، سب سے پہلے تجھے موت آئی، یہی تو مقصد ہوا نا، موت آئی. لیکن موت آئے گی کے ساتھ بیٹی کا مسکرانا، کہ اچھا کیوں مسکرا رہی ہیں؟ اس لیے مسکرا رہی ہیں نا کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنے بابا سے ملاقات ہو، یہی تو اس مسکراہٹ کا مقصد، یہی تو پیغام آپ کے لیے، اور یہی تو پیغام لشکر امام زمانہ کے لیے ہے کہ امام کو وہ ساتھی چاہیے جن کے دلوں میں موت کا خوف نہ ہو. لیکن اب موت کا خوف دلوں سے نکلے کیسے؟ کیسے نکلے؟ کہ اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، اگر جیت گئے یا زندہ رہے تب بھی تم کامیاب ہو، امام زمانہ کی حکومت میں رہو گے، اور اگر مر گئے تب بھی تم کامیاب ہو، اس لیے کہ تیرا معصومین کی صحبت میں پہنچ جاؤ گے. وہ جو شہزادی کی مسکراہٹ موت کا نام سن کر، وہ ایک پورا موت کا فلسفہ بیان کر رہی ہے جس کا تعلق آج کل سے بھی ہے، کہ آج اگر موت آ گئی تو موت کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول خدا کے پاس جانا. کچھ لوگ مدینے میں روضہ رسول کے پاس جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو موت نہیں آتی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت فردوس میں پیغمبر کے پاس براہ راست پہنچ جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو موت کے جہاز پہ سواری کر کے وہاں جاتے ہیں. کہ شہزادی نے پہلے تو موت کا تصور واضح کیا، کہ ہر موت قبر و قیامت نہیں ہے، ہر موت اشارے قبر نہیں ہے، ہر موت تاریکی و تنہائی نہیں ہے، ایک وہ بھی موت ہے جو تمہیں رسول خدا سے ملانے والی ہے، ایک وہ بھی موت ہے جو تمہیں علی مرتضیٰ سے ملانے والی ہے، ایک وہ بھی موت ہے جو تمہیں حسین شہید کربلا کی صحبت و بارگاہ میں لے جانے والی ہے۔ تو پہلے تو یہ بتایا کہ ہر موت سے ڈرنے والے دوسرے ہوں گے، آل محمد کے ماننے والوں کے سامنے موت کا ایک یہ بھی تصور ہے، یہ آج کل کے حوالے سے بھی ہے اور لشکر امام کے حوالے سے بھی ہے۔ اب دوسری بات سنیے اور آج کے مجلس اختتام کو پہنچیے، اور وہ یہ کہ یہ تو شہزادی نے موت کا خوف دل سے نکالا، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں ڈر رہے، موت تو تمہیں وہاں لے جانے والی ہے جس کی تمنا میں ساری زندگی لوگ تڑپتے رہتے ہیں، مکہ اور مدینہ بلا لو مجھے، وہ تو مکہ اور مدینہ بلا لو نہیں، صاحب مدینہ کی بارگاہ میں جا رہے، صاحب نجف کی بارگاہ میں جا رہے، صاحب کربلا کی بارگاہ میں جا رہے۔ لیکن پہلے تو یہ تصور ہمیں دیا، لیکن پھر ہمارے سامنے وہ بات آ گئی اور آج کے مجلس پر، وہ کیا کہ یہ والی موت جو مسکراہٹ لے کے آتی، اس لیے کہ تم کربلا جاؤ ہم شہید کربلا کے پاس جا رہے ہیں، تم نجف جاؤ ہم مولا نجف کے پاس جا رہے ہیں، تم مدینہ جاؤ ہم سرکار مدینہ کے پاس جا رہے ہیں، فرق ہے نا دونوں چیزوں میں، لیکن یہ والی موت مسکراہٹ کے ذریعے بتایا موت اسے کہتی، لیکن یہ والی موت کم ملے گی، ایسے تو نہیں ملے گی نا کہ گھر میں بیٹھے نہ نمازیں پڑھ رہے نہ روزے رکھ رہے نہ عورت حجاب کر رہی نہ نوجوان موسیقی اور ڈسکو اور ڈانس سے بج رہے اور پھر رسول کے پاس پہنچ گئے۔ پہلے تو بتایا کہ ایک ایسی موت بھی ہوتی جو سوائے آل محمد کے شیعہ کے کسی کو نہیں مل سکتی، اور پھر یہ بھی بتایا یہ والی موت ملا کیسے کرتی، اور وہ بہت ہی مشہور حدیث، یعنی مشہور اتنی تو نہیں لیکن میں اپنی مجلسوں میں بہت پڑھتا ہوں، بس اسی پہ بات ختم ہوگی، اگرچہ اس کے حوالے سے مزید کچھ بات ہوگی لیکن آج نہیں، آج اختتام کو پہنچا میرا موضوع۔ یہ والی موت جو آل محمد کا شیعہ نہیں ہے اس کے لیے موت کی ایک ہی قسم، جلنا مرنا فشار تنگی غربت وحدت ظلمت، آل محمد کے شیعہ کے لیے دونوں موتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بتایا کہ ایک یہ موت بھی تمہیں مل سکتی، وہ کیسے ملے گی؟ شادی ہو چکی، شہزادی کون ہے ان کی شادی، اور وہ وقت آیا کہ جب دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے مولا شہزادی کے کمرے میں داخل ہوئے، اب یہ چونکہ ایک ہی نور کے اجزاء تو ان کے لیے ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں ہوتا، لیکن بہرحال ظاہری اعتبار سے انہوں نے مختلف رشتوں میں زندگی گزاری، تو باپ اور بیٹے کا بھی رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا بھی رشتہ، تو اب شادی کے بعد دولہا گویا دلہن کے پاس آ رہا ہے، یہ شادی کی پہلی رات کے پہلے مرحلے کا ذکر۔ مولا جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ شہزادی بستر پہ بیٹھی اور چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ اچھا مولا بھی جانتے ہیں اور شہزادی کو بھی، مولا سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اور آپ کو کیسے پتا چلے؟ مولا نے گھبرا کے سوال کیا، بنت رسول یہ تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر لڑکی یا ہر دلہن اس وقت خوش ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں؟ اب اگر میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا دوں تو شاید ظاہری اعتبار سے بات واضح ہو، مولا کی شادی یعنی نکاح اور رخصتی کے درمیان کچھ وقت، اور یہ سارا وقت اس طرح گزرا کہ مدینہ بھر کی عورتوں نے آ کر شہزادی کے کان میں مولا کے خلاف مختلف باتیں پھونکی، مدینہ کی عورتیں، جس کے اندر خاص طور پر ایک بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے بابا نے آپ کی شادی کس سے کر دی، آپ مدینہ کی شہزادی اور آپ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہر وقت اس کے گھر میں فاقے رہتے۔ خالی یہ بات نہیں، مولا کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت ساری باتیں بنائی گئیں، عورتوں کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، چڑیل کو چاہیں تو شہزادی ثابت کر دے، شہزادی کو چاہیں تو وہ چڑیل ثابت کر دے، باتوں کے طوطا مینا بنانا تو ان عورتوں سے کوئی سیکھے چنانچہ اب ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے شہزادی سے زیادہ مولا کے حالات کو کون جانتا، نور کا ایک جزا اس لیے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی مولا کی ساری زندگی کہاں گزری، اسی گھر میں تو گزری۔ دیکھیں بعض اوقات الزام لگانے والے یا جھوٹی بات کہنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا، انہیں تو جھوٹ بولنا، پوری قوم شیعہ پر جو مختلف کفر کے فتوے اور اتہامات رکھتے ہیں ان میں سے بھی اکثر ایسے ہی، لیکن میں نے کہا نا بات بہت لمبی نہ ہونے پائے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا اچھا چھوڑ دیجئے شہزادی کے مسئلے کو، آ جائیے عام زندگی. ایک لڑکی کی شادی ہو رہی اور اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی، اب رخصتی ہے، اس سے پہلے آ کے ساری محلے والے اور پڑوس والے اور کچھ خاندان والے اور سب آگے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. شادی کی پہلی رات وہ پریشان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً پریشان ہوگی، یہ اتنی ساری باتیں اس نے سنی ہوں گی. آج کل کی لڑکیوں نے تو چکر ہی ختم کر دیا، شادی سے پہلے وہ لڑکے کو اتنا اچھی طرح جان لیتی ہے کہ اتنا اچھا لڑکے کے باپ اور ماں بھی اس کو نہیں جانتے. لیکن یہ شہزادی کی سیرت کی چوتھی اور پانچویں مجلس حجاب کے حوالے سے جب بات ہوگی تو وہاں یہ بات ہوگی. لیکن جو آپ کے پرانے ماحول کی لڑکیاں اتنا پروپیگنڈا شوہر کے خلاف سنا ہو اور نہ کبھی شوہر کو دیکھا نہ ملاقات ہو، کتنا پریشان ہوگی، وہ ذہن میں رکھ کے سنی. مولا نے ایک مرتبہ کہا، بنت رسول اس موقع پہ تو ہر دلہن خوش ہوتی، آپ اتنا پریشان، آخر کیوں؟ شہزادی یہ کون ہے؟ اچھا اب اگر پروپیگنڈے کی وجہ سے کوئی لڑکی پریشان ہوتی تو یا تو وہ کہہ دے گی کہ میں نے تو یہ سنا، اور یا بہت شرم والی ہے تو کہے گی نہیں کوئی بات نہیں. نہیں، شہزادی نے یہ نہیں کہا، کہا کہ ہاں اے ابر حسن میں پریشان ہوں، مگر پریشان اس بات پر. شہزادی کا جہیز کتنا، بہرحال بہت ہی مختصر، لیکن ہے تو نا، خالی ہاتھ تو نہیں آئے، کچھ تو جہیز. کہا میں نے زندگی کا ایک حصہ باپ کے گھر گزارا اور اب آج سے میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا ہے، میں شوہر کے گھر آئی اور اس کے لیے کچھ تیاریاں بھی کی گئیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ایک وہ وقت آئے گا جب میری زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا اور مجھے قبر میں جانا پڑے گا. شادی کی رات اور قبر کی بات، شہزادی یہ کون ہیں؟ فرما رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، شادی کے دو چار دنوں کے بعد بیوی ایسی ملتی ہے کہ آدمی کو قبر یاد آ جاتی ہے، لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے ابھی شوہر بیوی کی پہلی ملاقات ہوئی. ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ نور کے ایک جز ہیں، یہ ایک نور دوسرے نور کی کیا معرفت رکھتا ہے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ شوہر کے گھر میں آئی تو اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آئی تاکہ گھر کا نظام چلے، جب ایک دن میں قبر میں جاؤں گی تو اس کے لیے بھی تو کچھ تیاری ہمارے پاس ہونا چاہیے. آئے ابل حسن ایسا کیوں نہ کرے کہ اس قبر کی تیاری کے لیے آج کی زندگی کا آغاز ہم نماز سے کریں. اور یہ کہہ کر شہزادی کونین اور مولا نے وہ ساری رات عبادت میں گزاری. ایک اب بے شک بہت وقت ہو گیا تو بس منزل مسائل، بس اس کا نتیجہ بھی کل نکالوں گا، خالی واقعی آپ کو سنائے. ساری رات دیکھیے، ساری رات ہمیں اور آپ کو یہ بتائے بغیر عبادت کرتے تو سمجھ میں بھی آتا ہے معصومین کے گھر میں خوشی یا غمی کے طریقے ہم سے مختلف. مولا نے پورا ایک سوال یہ نا کہ شوہر اور بیوی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، تو راوی کون ہے جس نے یہ ہم کو سنایا؟ راوی خود مولا ہے کائنات کے، اگلی صبح باہر آ کر بتایا اور رسول کو بتایا، لیکن مسجد نبوی کے مجمع میں بتایا کہ اس طرح ہم نے ساری رات عبادت کرتے ہوئے گزاری. اب باقی تفصیل نہیں، نتیجہ بھی کل. آج وقت بہت زیادہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور مجلس بھی ہوتی ہے، عربی مجلس. تو بس آخری جملہ، شہزادی کون ہیں؟ پہلے موت کی اصل حقیقت بتائی کہ موت تو مسکرانے والی چیز ہے، تمہیں شہید کربلا سے ملائی، لیکن پھر یہ بھی بتا دیا وہ کیسی موت ہے جس کے لیے انسان زندگی میں تیاری کر کے جاتا ہے، جس کے لیے اپنے ساتھ کچھ سامان لے کے جاتا ہے. شہزادی کون ہیں کی ساری زندگی کا خلاصہ بس یہ کہ شہزادی اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو تیاریاں کرواتی ہے. یہ جملہ ہمارے یہاں محاورتن حسنین کے حوالے سے، وہ شہزادی کی ساری زندگی کا خلاصہ کہ شہزادی نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی کربلا کے لیے. حسین اور حسن امام معصوم ہیں، انہیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں، لیکن زینب و کلثوم کو تیار کیا کربلا کے لیے. اصل جملہ کل سے آئے گا. اسی طرح اپنے چاہنے والوں کو تیار کیا امام زمانہ کے لیے، اسی طرح سے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو تیار کیا قبر کے لیے. پوری زندگی 18 سالہ بس اس چیز کا نام ہے، آنے والے مرحلے کی تیاری. کربلا کی تیاری بھی زہرا نے کروائی، امام زمانہ کے لشکر کی تیاری بھی زہرا نے کروائی، قبر میں جو جو مومن جانے والا ہے اس کے لیے بھی تیاری زہرا نے کروائی. یہ ساری تیاریاں جو زہرا نے کروائی، ان میں سے قبر کے حوالے سے ایک بات آ جائے، امام زمانہ کے حوالے سے بات کل آئے گی، بس کربلا کے حوالے سے سن لیجیے. اور یہی جملہ، زہرا نے جو تیاریاں کروائی، زہرا نے کربلا کے حوالے سے جو تیاریاں کروائی، وہ خالی یہاں تک نہیں ہے کہ خطبہ زہرا جو ہمارے پاس، شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ، اس کا راوی کون؟ وہ سارے لوگ ہیں جو دربار میں تھے. ہم تک یہ کس کے ذریعے آیا؟ اس کی پہلی راویہ شہزادی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا جو اپنی ماں کے ساتھ اس وقت تھی، شہزادی خاص اپنے ساتھ تیار کر کے لے گئی. یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ زینب کبریٰ نے آ کر اپنی ماں کا سارا خطبہ ہمیں دیا، سارا خطبہ یاد کیا، جبکہ اس وقت زہرا نے یہ بھی نہ کہا تھا کہ زینب بیٹی جو میں کہہ رہی ہوں یاد کرتی جاؤ، یہ کہا بھی نہیں تھا. تو زینب نے وہ خطبہ یاد کیا، یاد رکھا، ہم تک پہنچایا. جب زینب کو خاص طور پہ بلا کے کہا گیا کہ زینب میری یہ نصیحت، یہ وصیت تو یاد رکھنا، اسے زینب کیسے بھلا سکتی؟ کہ شہزادی شادی کے موقع پہ قبر یاد دلا رہی چاہنے والوں کو، اور اپنی شہادت کے موقع پہ کربلا کو یاد کر رہی، اپنی شہادت جب خود دنیا سے جانے کا وقت آیا. چنانچہ یہ دو روایتیں، کہیں سات رجب کو اور کہیں چار شعبان کو، عباس علمدار کی ولادت کا جشن منایا جاتا. میں نے کتابوں میں تو نہیں دیکھا، میرے استاد مرحوم خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی صاحب یہ روایت اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ جب مولا کو یہ خبر ملی، یہ منزل مصائب ہے لیکن ایک عجیب انداز سے، کہ مولا مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا ہوا، تو میرے مولا نے شکرانے کا سجدہ مسجد النبوی میں کیا، مدینے میں تھے، اور گھر آئے ام البنین کے حجرے میں. ایک مرتبہ دیکھا ام البنین، جو اس وقت تک ام البنین نہیں کہلاتی تھی، فاطمہ کہلاتی تھی، پہلو میں بیٹا ہے. بیٹے کو اٹھایا، گود میں لیا، چہرہ دیکھا اور کہا بیٹا تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، اور اللہ کا رسول، ام البنین سے شادی ہی علی نے کیوں کی تھی، ایک ایسا بیٹا چاہیے. تو پہلا جملہ یہ ہے کہ بیٹا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ کہا کہ میرا یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے رسول اللہ مجھے وصیت کر گئے تھے کہ اس کا نام عباس رکھنا، میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں، بس جیسے ہی لفظ عباس سنا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ آگے آتی ہیں. اس وقت ثانیہ زہرا کی عمر تقریباً 20-25 کے درمیان ہے، اور ایک مرتبہ پہلے تو باپ سے تصدیق کرائی، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے، اس سے پہلے بھی علی کے گھر میں کچھ بیٹے پیدا ہو چکے ہیں، محمد حنفیہ کا نام تو ہر ایک جانتا ہے، پہلے تصدیق کرائی، بابا میرے اسی بیٹے کا نام عباس ہے. علی نے کہا کہ ہاں زینب اسی کا نام عباس ہے، تو لائیے ذرا میرے بھائی عباس کو میری گود میں تو دیجیے. عزاداروں اور بھی بیٹے اس سے پہلے پیدا ہوئے، زینب نے نہ کبھی نام کی تصدیق کرائی نہ گود میں لیا. گود میں لیا اور ایک بار عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی، میرا مولا مسکرایا، زینب بیٹی اتنی جلدی کس بات کی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، تیرے پاس ہی یہ پلے گا بڑھے گا، جو باتیں کرنا ہے بعد میں کر لینا. گھبرا کے ثانیہ زہرا کہتی ہیں بابا میں اس وقت اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی، اس وقت تو میں ایک امانت کو ادا کر رہی، اور امانت کیا ہے، جس صبح کو میری ماں دنیا سے گئی تھی ایک بار مجھے قریب بلایا تھا، کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس کے کانوں میں کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہیں، میں نے اما کا سلام بھیا کو پہنچایا. لیکن یہ ایک وصیت نہیں تھی، زہرا کی دو وصیتیں تھیں کربلا کی تیاری. عاشور کی سے بہر آ گئی، ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے حسین در خیمہ پر آیا اور کہا زینب بہن میرا الوداعی سلام لو، آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا. تو یہ جو زینب نے سنا، آگے آئی، بھیا ذرا گلے پر سے امامے کا یہ کپڑا تحت الحنک تو ہٹائیے. حسین نے امامے کا تحت الحنک ہٹایا، زینب نے حسین کے گلے کا بوسا لینا شروع کیا. حسین گھبرا گئے، زینب یہ بوسا لینے کا کون سا وقت ہے؟ کہا بھیا اما کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، شہادت کے دن بلا کے دوسری وصیت کی تھی، زینب میں کربلا میں نہ ہوں گی، میری نیابت میں میرے لال کے اس گلے کا بوسا لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا. وہ ادھر ماں کی وصیت پہ عمل ہوا، ادھر حسین نے کہا زینب اب ذرا تم بھی شانے پر سے ردا تو ہٹانا. زینب نے چادر ہٹائی، اب میرا مولا حسین جھکا، بہن کے بازوؤں کا بوسا لینا شروع کیا. زینب گھبرا گئی، بھیا یہ کیا؟ کہا یہ میں بابا کی وصیت پہ عمل کر رہا، 21 رمضان مجھے بلایا، حسین کربلا میں میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسا لینا جس میں رسیاں باندھ کر کبھی بازاروں میں زینب جائے گی، کبھی درباروں میں زینب کو لے جایا جائے. خداوندہ ام المصائب ثانیہ زہرہ زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ، اور زینب کی زینب سے زیادہ مظلومہ اور معصومہ ماں فاطمہ زہرہ کے مصائب کا واسطہ، اس مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں انہیں اور تمام شیعان حیدر کرار کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار دشمنوں کے مصائب و مظالم کا نشانہ فقط مارے فتح فاطمہ زہرہ اور محبت اہل بیت کی وجہ سے ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمیں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس دین پر جو فاطمہ زہرہ نے ہم تک پہنچایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.